نور ازلی سیا دیدہ میں پوشیدہ، وہ سلطان جہاں تھے قلب میں تھا فقر پنہانی، وہ سلطان جہاں تھے قلب میں تھا فقر پنہانی، وہ سلطان جہاں تھے قلب میں تھا فقر پنہانی، مقام عبدیت کے ساتھ تھی ان کی جہاں دانی، مقام عبدیت کے ساتھ تھی ان کی جہاں دانی، صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور ازلی سیا دیدہ میں پوشیدہ.
اور یہ شعر دیکھیے گا،
خدا دیدہ نظر کو چونکہ دیکھا تھا صحابہ نے، خدا دیدہ نظر کو چونکہ دیکھا تھا صحابہ نے، خدا دیدہ خدا دیدہ نظر کو چونکہ دیکھا تھا صحابہ نے، وہی ماں آج کسی پاس کی گا کوئی ربانی، وہی ماں آج کسی پاس کی گا کوئی ربانی، صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور ازلی سیا دیدہ میں پوشیدہ. مبارک ان کی آنکھوں کو کہ جن آنکھوں نے دیکھے تھے، مبارک ان کی آنکھوں کو کہ جن آنکھوں نے دیکھے تھے، مبارک ان کی آنکھوں کو کہ جن آنکھوں نے دیکھے تھے، نبی کے چہرے انور پہ جلوہ ربانی، نبی کے چہرے انور نبی کے چہرے انور جلوہ ربانی، صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور ازلی پوشیدہ. جنہوں نے مال و زر بھی آبروں بھی جان دے دی، جنہوں نے مال و زر بھی آبروں بھی جان دے دی، جنہوں نے مال زبیا بھی
مقام ہے فی احسانی کوئی جانے گا کیا ان کا مقام ہے فی احسانی صحابہ کے خدا سے ہے راضی اور وہ رب سے ہوئے راضی خدا سے ہے راضی اور وہ رب سے ہوئے راضی خدا سے خدا خود آیا قرآن ہی سبحان اللہ شہادت حقیقت پر ہے خود آیا قرآن ہی صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور ازانی سیادی صحابہ کی محبت کو بھی ہم ایمان سمجھتے ہیں صحابہ کی محبت کو بھی ہم ایمان سمجھتے ہیں کہ ان کے دم سے امت کو ملی تعلیم قرآن کہ ان کے دم سے امت کو ملی آیات قرآن صحابہ کے دل کو جس نے بخشا
حضرت والا رحمہ اللہ کے ان اشعار کا مقتار سے سیا دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور ازدانی سیا دیدہ میں پوشیدہ صحابہ کی حیات با وفا تاریخ ایمان ہے صحابہ کی حیات با وفا تاریخ ایمان ہے جو اختر دے رہی ہے رات دن پیغامی ایمان ہی جو اختر دے رہی ہے رات دن پیغامی ایمان ہی
دنیا کی تاریخ میں کوئی مثال ایسی محبت کی نہیں ملتی جو صحابہ کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے کوئی مثال اس کی نہیں ملتی کیونکہ وہ سب سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ تھے وہ منتخب تھے اللہ تعالی کی طرف سے ایسی ایسی جان ساری جس کو وہ تاریخ بھری ہوئی ہے حدیثوں میں اس کا ذکر ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ جن کے سفیر وہاں آتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم نے کسی کے ایسا باوفا اور ایسا محبت کرنے والا نہیں دیکھا جیسے صحابہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے کرتے ہیں کہ وضو کے پانی تک بھی نہیں پھینکنے دیتے وہ بھی لے کے اپنا اس کو اپنے جسم پر مل لیتے ہیں اور اس کے علاوہ جانساری جنگ عہد میں جو آپ کو جب بندان مبارک شہید ہوئے تو ایک صاحب تھے دیانہ رضی اللہ تعالیٰ وہ حضور صلی تیر آ رہے تھے تو اپنی پیٹھ حضور صلی اللہ کی طرف اور تیروں کی طرف کر کے کھڑے ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپا لیا کہ اللہ کے رسول میری جان آپ پر قربان ہو آپ اس پر نہیں بعد میں جب دیکھا تو 70 تیر لگے ہوئے تھے تو یہ ایک محدث تھے بہت بڑے ان کو یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ صحابہ جیسے کوئی ولی نہیں ہو سکتا جیسی محبت ان کو تھی ایسی محبت کسی اور کو ہو نہیں سکتی اس لیے دنیا کا بڑی سے بڑا ولی اللہ حضرت امام ابو حنیفہ ہوں یا امام بخاری ہوں یا امام احمد بن حنبل ہو کتنے بھی ائمہ گزرے جتنے بڑے سے بڑے اولیاء اللہ گزر گئے وہ ایک ادنا صحابی ان پڑھ صحابی جس نے صرف ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اس کے برابر نہیں ہو سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو اور میرا صحابی ایک مد یعنی سمجھو ایک مٹھی جو گیہوں اللہ کے راستے میں دے دے تو تمہارا ایک عہد کے برابر سونے کا صدقہ کرنا اس کے ایک مد جو کے برابر نہیں ہو سکتا تو ان کو یہ اشکال ہوتا تھا کہ ہمارے دل میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہی محبت ہے تو آخر کیا وجہ ہے کہ ان کو اتنا بڑا درجہ ہے کہ ان کو اتنی بڑی فضیلت ہے کوئی قیامت تک آنے والا کوئی بڑے سے بڑا ولی بھی ان کی ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا تو اللہ والے تھے بے اشکال ہوتا ہے کوئی اس میں اعتراض نہیں ہوتا اشکال ہونا اور بات ہے علمی اشکال ہونا کہ اس کو رفع ہو جائے یہ علماء کو ہوتا ہے, اس سے پھر وہ جواب دیتے ہیں. پھر انہوں نے خواب میں دیکھا ایک دفعہ کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم ایک اس میں گاڑی میں سوار ہیں, اور ایک جو گاڑی چلا رہا ہے اس نے کہا کہ اس کا پہیہ گاڑی کا ٹوٹ گیا ہے, بہت سا خطرہ ہے کہ گاڑی الٹ جائے گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ لگ جائے گی, تو آپ کوشش کریں گے اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے, کوئی ایسے کام کرو. تو وہ جو محدث تھے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ کوئی چیز پتھر وتھر مل جائے تو میں اس کے پہیے کے نیچے ڈال دوں. اتنے میں دیکھا کہ صحابہ کود گئے اور اس کے اندر اس پہیے کے نیچے آ کے اپنے آپ کو دبا دیا اور پھنسے. تب انہوں نے کہا کہ واقعی ہم صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتے, یہ خواب میں دیکھا تھا, لیکن بیداری میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانیاں دیں اس کے کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے جس وقت آپ نے اعلان فرمایا کہ جنگ کون سی جنگ تھی, غزوہ تبوک میں, کہ جس کے بہت سخت وقت تھا کہ جس کے پاس جو کچھ ہو وہ اللہ کے راستے میں دے کافروں سے جنگ کرنے کے لیے, تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا تمام جو کچھ بھی ان کے پاس تھا وہ لے کے, یہاں تک کہ گھر میں جھاڑو دے کر جو بٹن اور وہ جو سوئی وغیرہ جو کچھ بھی تھے سب لے آئے, اور اپنے بٹن توڑ کے وہ بھی دے دیے اس میں, اور اپنے کرتا جو تھا اتار کیا جو بہت ہی معمولی قسم کا کرتے سے اپنا جسم چھپا کے وہ حاضر ہوئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے صدیق اپنے گھر میں کیا چھوڑا, تو عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول میں اللہ اور رسول کو چھوڑا آیا ہوں, باقی سب قربان کر دیا. تو ایسے صحابہ تھے, تو پھر اللہ تعالی نے اور اس کی بٹن کی جگہ کانٹے لگا لیے تھے اس کے لیے اپنے کرسی میں. حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ تعالی نے یہ دریافت فرمایا ہے کہ صدیق سے پوچھو کہ وہ اپنی اس حالت سے راضی ہے خوش ہے, تو حضرت صدیق اکبر پر وجد طاری ہو گیا اور رقص میں آ گئے اور کہنے لگے کہ انا راضی ربی انا راضی ربی, میں اپنے رب سے راضی ہوں میں اپنے رب سے راضی ہوں. ایک اور جنگ بدر میں ان کے بیٹے حضرت صدیق اکبر کے جو بیٹے تھے وہ کافر تھے, باپ بھی کافر تھے, صرف حضرت صدیق اکبر ایمان لے آئے تھے اور انہوں نے کبھی بت پرستی بھی نہیں کی تھی پہلے ہی سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایمان لائے تو اس نے بیٹے نے کہا کہ ابا جب ایمان لے آئے اور اس کے بعد میں ابا اس دن رات کو جنگ جب آپ پہرا دے رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو میں آپ کے پاس آیا تھا, آپ کو کچھ پتا چلا تھا کہ ہاں مجھے ایک سایہ سا محسوس ہوا تھا, تو فرمایا کہ وہ میں ہی تھا اور آپ میرے زب میں آ گئے تھے اور میں نے سوچا کہ آپ کو قتل کر دوں, لیکن پھر میں نے سوچا کہ میرا باپ ہے ان کو کیا قتل کرنے کرنا چاہیے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ بیٹے اگر اس وقت میرے ہاتھ آ جاتا تو میں تجھے قتل کر دیتا. یہ تھی محبت کہ ماں باپ سے بھی زیادہ اولاد سے بھی زیادہ کون ہے جو ان کا مقابلہ کر سکتا. یہ تاریخ با وفا جس کو حضرت نے فرمایا کہ صحابہ کی یہ جان نثاری اور ان کی وفاداری کی یہ تاریخ جو ہے یہ ہمارے ایمان کا جز ہے. پڑی کیف احسانی والا کیا شعر تھا
جی پڑھ لیتے.
مبارک ان کی آنکھوں کو جن آنکھوں نے دیکھے تھے
نبی کے چہرہ انور پہ جلوہ ہائے ربانی.
مبارک ان کی آنکھوں کو جن آنکھوں نے دیکھے تھے نبی کے چہرہ انور پہ جلوہ ہائے ربانی. خدا دیدہ کیا ہے؟ خدا دیدہ نظر کو چونکہ دیکھا تھا صحابہ نے. وہ ایمان آج کیسے پا سکے گا کوئی رب بھائی؟ وہ جن آنکھوں نے اللہ تعالی کو دیکھا تھا جو معراج شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, کسی نبی کو یہ حاصل نہیں ہوا ہے مرتبہ کہ براہ راست زندگی میں اللہ تعالی کی زیارت کی, معراج میں اللہ تعالی کی زیارت فرمائے, دو کمان کا فاصلہ تھا میں اللہ تعالی کو دیکھا. تو اس اللہ تعالیٰ کے انوار ربانی جس کے چہرے پہ ہوں اور جن مبارک آنکھوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہو, تو ان کو جنہوں نے ان آنکھوں کو دیکھا جنہوں نے اللہ کو دیکھا تھا, تو اس کے چہرہ انوار کے انوار کو کون پا سکتا ہے؟ کیف ربانی, کیف احسانی, جنہوں نے مال و زر بھی آبرو بھی جان بھی دے دی. ہاں کوئی جانے گا کیا ان کا مقامی کیف احسانی, یعنی احسان کیا چیز ہے اس کو لوگ سمجھتے نہیں. وہ سمجھتے ہیں کوئی احسان جو اردو میں بولتے ہیں کہ اس نے بڑا احسان کیا, یعنی بہت ہی ہم پر نے کوئی نوازش کی, یہ معنی نہیں ہے. کیف احسان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف بیان فرمائی, صحابہ کے مجمع میں حضرت جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں آئے اور وہ صاف ستھرے نہایت خوبصورت, صحابہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا تھا کہ اتنا صاف ستھرا کپڑا مدینے کی میں تو گرد اٹھتی تھی اس زمانے میں, تو جو کوئی مسافر آتا تھا اس کو مٹی لگی ہوتی تھی, تو ان کے بالکل صاف ستھرے کپڑے, انتہا حسین و جمیل جن کو پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا. وہ آئے اور آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانوں بیٹھ گئے اور آپ کے مبارک رانوں پہ اپنے ہاتھ رکھ دیے اور پھر پوچھا یا رسول اللہ مل ایمان, ایمان کیا ہے, مل اسلام, اسلام کیا ہے. پھر وہ آپ نے تعریف فرمائی اس کی, پھر پوچھا مل احسان, احسان کیا ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, اے اللہ کی ایسی عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھتے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہ کیفیت جو ہے اسی کو کیفیت احسانی کہتے ہیں, کہ یہ استحضار قائم ہو جائے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ تو ہم کو دیکھ ہی رہے ہیں. یہ کیفیت جب حاصل ہوگی تو پھر وہ کیسے گناہ کر سکتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی جس کے سامنے ہر وقت خدا ہو اللہ ہو تو وہ پھر گناہ کی جرت کیسے کر سکتا ہے؟ تو اسی کو حضرت نے فرمایا کہ خدا کیا جہاں جنہوں نے مال و زر بھی, مال بھی دے دیا, جان بھی دے دی, آبرو کی قربان کر دی, تو ان کی وہ جو کیفیت احسانی ہے اللہ تعالیٰ کو گویا وہ دیکھ رہے ہیں, اس کیفیت کو دوسرا جس نے نبی کی آنکھوں سے وہ کیفیت ملی تھی, یہ احسانی کیفیت صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک سے عطا ہوئی تھی اس کی زیارت سے. تو جب ان کی زیارت سے یہ عطا ہوئی تو دوسرا اب نبی تو کوئی آنے والا نہیں, نہ کوئی دوسرا نبی ہو سکتا ہے. تو اب وہ کیفیت جو صحابہ کو عطا ہوئی تھی خدا دیدہ نگاہوں سے, اللہ کو دیکھنے والے آنکھوں سے, وہ دوسروں کو کیسے مل سکتی؟ تو لیکن کیفیت احسانی ختم نہیں ہوئی, وہ بقدر استطاعت جتنی جس کی تعلق مال اللہ ہوتا ہے نائبین میں وہ منتقل ہوتی چلی گئی. ویسا تو صحابہ جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا, لیکن قوی النسبت بہت تعلق قوی اللہ سے محبت رکھنے والے قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے. اور وہ بھی کسی جتنا تعلق شیخ کا اللہ سے قوی ہوگا اتنا ہی وہ قوی کیفیت احسانی اس کے مریدوں میں منتقل ہوتی ہے. جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ہوئی صحابہ میں, اور صحابہ سے منتقل ہوتی ہے وہ ان کے مریدین شاگردوں میں. تو جو اس کو لہذا ان کے کیونکہ نبی کو دیکھا ہوا تھا, اور اسی لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو دیکھا تھا اور صحابہ نے نبی کو دیکھا تھا, تو اسی واسطے انہوں نے اپنی جان مال آبرو سب اللہ پر فدا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا فرما دی, اللہ پر فدا فرما دی. دوسرا اس کیفیت احسانی کو کیسے پا سکتا ہے. اور پڑھیے.
صحابہ کے دل کو جس نے بخشا نور ازدانی سیا دیدہ میں پوشیدہ, یہ کیسا معجزہ تھا دوست و شان رسالت کا, کیسا معجزہ تھا دوست و شان رسالت کا, یہ کیسا معجزہ تھا دوست و شان رسالت کا, شکر بانو کو بخشے جس نے آداب جہانگانی, شکرگانوں کو بخشے جس نے آداب جہانگانی, صحابہ کے دل کو جس نے بخشا نور ازدانی سیا دی.
معجزہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, آپ کی نبوت کا بہت معجزہ تھا کہ اونٹ چرانے والے جو کچھ جانتے ہی نہیں تھے وہ انہوں نے بادشاہی اور امیری کر کے دکھا دی, اور پوری دنیا میں حکمرانوں کو طریقہ سکھلا دیا کہ کیسے حکومت کی جاتی ہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات پڑھے ہیں اور سنے ہیں کہ کس قدر رات کو گشت فرماتے تھے. اب آج کل کے تو بادشاہ عیش کرتے ہیں, وہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ جو وظیفہ ملتا تھا اس میں تو ایک دفعہ بچ گیا کچھ پیسہ اس میں, تو آپ نے فرمایا کہ یہ بیت المال کا پیسہ مجھے زیادہ ملتا ہے, اپنا وظیفہ جو تھا وہ کم کرا دیا. وظیفہ بھی ایسا ہوتا تھا کہ دال روٹی چل جاتی تھی, دال روٹی بھی کہا سوکھے ہوئے ٹکڑے پانی میں بھگو کے امیر المومنین جو ہے وہ اگا رہے ہیں. تو گشت فرماتے تھے, اور ایک دفعہ گئے تو ایک بڑھیا ایک عورت جو تھی وہ برا بھلا کہہ رہی تھی کہ عمر آرام میں پڑا ہوا ہے اور یہاں ہمیں فاقہ ہو رہا ہے. تو آپ گیسٹ میں تھے, آپ نے سن لیا, دروازہ کھٹکھٹایا, اسے پوچھا کیا بات ہے, اس نے کہا کہ یہ فاقہ ہو رہا ہے, یہ بچوں کے لیے ہم نے پانی چڑھا رکھا ہے ان کو بہلانے کے لیے کہ کھانا تیار ہو رہا ہے. اور وہ تو آپ رونے لگے اور واپس تشریف لے گئے, اور بیت المال سے کچھ اناج وغیرہ لے کے وہاں جا کے پھر خود پکایا اس کو اور پھر اس کو پیش کیا. تو اس نے پوچھا کہ تم کون ہو, کہا عمر. تو رونے لگی بڑھیا, یہ بادشاہ یہ دنیا کے بادشاہوں کو سبق دے گئے. گاندھی جو مردود تھا وہ بھی کہتا تھا کہ اگر تمہیں بادشاہی کرنی ہے, حکومت چلانی ہے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے طریقے پہ چلانا. کافر بھی قائل آپ کی صحابہ کی, تو یہ اونٹ چلانے والوں کو یہ جو جہاں بانی اور حکومت چلانے کی صلاحیت تو کہیں تاریخ میں ملتی ہے کہ کسی اونٹ چلانے والے بادشاہوں سے مقابلہ کر رہے ہیں, بادشاہوں کو بادشاہت کرنا سکھا رہے ہیں. حالانکہ وہ بادشاہی نہیں تھی, وہ تو عمارت تھی, امیر ہوتا تھا مومن مسلمانوں کا, تو اس کو کوئی فرق نہیں ہوتا تھا. جو وہ لوگ کھاتے تھے وہی امیر المومنین کھاتا تھا. جس طرح مال غنیمت میں جو آتا تھا, جو جتنا تقسیم ہوتا تھا جو ہر شخص کے, اتنا ہی امیر المومنین کو ایک اتنا ہی ملتا تھا. تو ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کرتا اور تہبند پہنے ہوئے تھے, تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے عرض کیا کہ ہم سب کے حصے میں ایک ایک کرتا آیا ہے, لیکن آپ جو ہیں کرتے کے ساتھ یہ دوسرا لباس بھی پہنے ہوئے ہیں, تو آپ نے کچھ زیادہ لے لیا. تو کہا بیٹھے رہو. اپنے بیٹے کو بلایا اور فرمایا کہ بیٹا یہ بتاؤ, یہ جو میں تہبند پہن رہا ہوں یہ کس کا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابا یہ مجھے ملا تھا, میں نے آپ کو ہدیہ کر دیا. ایسے منصف مزاج دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. اسی لیے اللہ کے پیارے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ تعالی نے اعلان فرما دیا قرآن پاک میں کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اور پڑھو, کوئی اور پڑھو.
یہ بھی حضرت والا رحمہ اللہ کے اشعار ہیں. مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے, مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے, مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے, ہم تمہارا دین ہمارا چاہیے, تمہارا دین ہمارا چاہیے, بحر الفت کا کنارہ چاہیے, بحر الفت کا کنارہ چاہیے, سر ہمارا در تمہارا چاہیے, سر ہمارا در تمہارا چاہیے.
یہی حضرت والا کا مقام بندگی, یہی عزت والا کا پوری زندگی کا یہ نقشہ ہے. اپنے ہی مقامات کو اہل اللہ بعض دفعہ بیان کرتے ہیں, نام نہیں لیتے. تو کسی کا جینے کا سہارا مال و دولت ہے, کسی کا جینے کا سہارا بیوی بچے ہیں, کہ اگرچہ وہ جائز ہے سہارا لیکن اسی میں اتنے وہ مصروف ہو جاتے ہیں کہ اللہ کو بھول جاتے ہیں, تو وہ سہارا بھی جو ہے وہ دنیا ہو گیا. ہاں وہ ایسا سہارا بیوی بچوں سے محبت کرنا تو ثواب ہے, لیکن اللہ کو بھول کے نہیں, کہ بیوی بچوں کی محبت میں خدا کو بھول گئے. تو کسی کا سہارا تو مال و دولت, کسی کے بیوی بچے ہیں, کسی کا حسن فانی ہے, ان کی زندگی کا مقصد بس یہ ہے کہ بد نظری کرتے رہو اور حسینوں کو تلاش کرتے رہو. تو جیسے غالب نے کہا تھا کہ تو نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح, ان کا مقصد بس خالی بدماشی اور نفس پرستی ہوتا ہے. اور کسی کا سہارا تجارت بنا لیا, کسی نے اپنا وزارت کا یہ مرا جا رہا ہے اسی سے سمجھتا ہے کہ مجھے الیکشن لڑ رہا ہوں نہیں کامیابی اگر نہیں ہوتی تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. جیسے کہ ایک بہت بڑے لٹریچر نویس کو ہو گیا تھا جو سمجھتا تھا کہ میری جماعت جو ہے وہ پورے پاکستان میں الیکشن میں وہی آئے گی. تو وہ ایک بزرگ اس کے پاس گئے تھے, اسے کہا کہ اتحاد کر لو تو تاکہ تمہیں اسلامی جو اسلام کا نام لے رہے ہیں وہ غالب آ جائیں. تو اس نے کہا کہ ارے جائیے میں آپ سے کیوں کہوں, وہ تو مجھے تو 90% تو مجھے ووٹ ملیں گی میری سیٹ پر, کہ میری حکومت قائم ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ ارے بھائی 3 سیٹ بھی تجھے مل جائے تو بہت ہے. وہی ہوا کہ 3 سیٹ ہی ملی. تو اس کو جب پتا چلا کہ 3 سیٹ مل گئی ہے تو ہارٹ اٹیک ہو گیا کورامین کے انجیکشن لگوانے پہ. تو کسی کا سہارا یہ وزارت ہے, سیاست ہے, مختلف سہارے ہیں. لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے. وہ کیا سہارا ہے؟ کہ غم تمہارا اور دل ہمارا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی محبت کا غم دل میں ہو, بس ہمارا دل ہو اور آپ کا غم ہو. یہ وہ غم ہے کہ جو دنیا کے تمام غموں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی طرح, جیسے اس نے سارے سانپوں کو نگل لیا تھا, ایسے سارے یہ اللہ کی محبت کا غم جسے حاصل ہو گیا تو دنیا کے سارے غم جو ہے وہ اس کو نگل جاتا ہے. ویسا ہر وقت بس اور شادہ رہتا ہے ہر حال میں. جیسے حضرت والا کو دیکھا ہے 13 سال کس فالج میں حضرت مبتلا تھے, لیکن ہمیشہ اس حالت میں بھی تسلیم و رضا کا پیکر اور خوش اور مست. وہ پوچھتا تھا کہ حضرت کیسی طبیعت ہے, تو فرماتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے سر سے پیر تک خیریت سے ہوں, کوئی تکلیف نہیں, اور ہنس رہے ہیں ہنسا رہے ہیں. اس بیماری میں تو لوگ چڑچڑے ہو جاتے ہیں. تو تسلیم اگر حضرت کو نہ دیکھا ہوتا تو تسلیم اور رضا کے معنی بھی سمجھ میں نہ آتے کہ کیا دیا. ایسا اس حالت میں بھی اللہ کی رضا پہ خوش رہنا اور کبھی کوئی شکایت نہ ہونا اللہ تک اسی پہ, کہ جیسا جس حال میں بھی اللہ نے رکھا ہے وہی حال میرے لیے سب سے بہتر ہے. راضی تھا تو غم اللہ کا ہو اور دل ہمارا ہو, بس یہی ہمارے جینے کا سہارا ہے. اور بحر الفت کا کنارہ چاہیے, اللہ کی محبت کا سمندر غیر محدود ہے. اللہ کی محبت جیسے اللہ غیر محدود ہے, ان کی محبت بھی غیر محدود ہے. یہ جس کو ابھی عطا ہو جائے تو اس کا کنارہ کیا ہے کہ ہمارا سر ہو آپ کا در ہو, بس. تو ہمیں منزل مل گئی, ہمیں گویا کہ اس بحر الفت کا کنارہ مل گیا, منزل ہمیں حاصل ہو گئی. یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. رضا پر ان کی مرنا, رضا پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے. یہی مقصود ہستی ہے, یہی منشاء عالم ہے. حضرت والا کا شعر ہے کہ اللہ کی ہے روح بندگی بس ان کی مرضی پر فدا ہونا. بس بندگی کی روح, عبدیت کی روح یہ ہے کہ اللہ تعالی کی مرضی پر آدمی فدا رہے, جس حال میں وہ رکھیں اس حال میں راضی برضا رہے. اور یہ بات نصیب ہوتی ہے صحبت اہل اللہ سے حاصل ہے. جس طرح کے علم آپ دنیاوی علم حاصل کرتے ہو تو کسی استاد سے پڑھتے ہیں کہ نہیں, اسی طرح علم دین بھی کسی استاد سے ہی حاصل ہوتا ہے, اور یہ کوئی تصوف کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو تقویٰ سیکھو. لیکن تمہیں یہ تقویٰ کیسے حاصل ہوگا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, فوری آیت یہ ہے اتقوا اللہ کے بعد فوراً کُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اگر تقویٰ حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے جو متقی بندے ہیں ان کے پاس رہ پڑو, ان کی نسبت تمہارے اندر منتقل. تو روح بندگی بس ان کی مرضی پر فدا ہونا, اللہ کی مرضی پر فدا ہو جائے, بس اپنی دل کی خواہشات کچھ بھی ہوں ان سب کو توڑ دے, اللہ کے قانون کو نہ توڑے. یہ حضرت والا فرمائے گا ہے روح بندگی بس ان کی مرضی پر فدا ہونا, ان کی مرضی پر اپنی جان کو فدا کر دینا, یہی بندگی کی روح ہے اور یہی مقصود ہستی ہے. اس دنیا میں پیدا کرنے کا مقصد بھی صرف یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی راہ میں یعنی فداکاری دیکھنا چاہتے ہیں, اور ہماری غلامی پر اپنی ولایت کا اور اپنی دوستی کا تاج رکھنا چاہتے ہیں. جب عالم ازل میں جسم نہیں تھا وہاں تو روح تھی, تو وہاں بندہ صرف بندگی رہتی, صرف بندہ رہتی روح. یہاں بھیجا اور اس کو کچھ فالہمہا فجورہا وتقواہا, تقوا کا مادہ نیکی کا بھی مادہ رکھ دیا, برائی کا بھی مادہ رکھ دیا. اب دونوں میں جنگ ہوتی ہے. روح کہتی ہے کہ نیک کام کر لے, نفس کہتا ہے کہ گناہ کر لے. تو اس کشمکش میں آدمی کو نفس پہ غالب جب آ جاتا ہے تو بس سمجھ لو کامیاب ہو گیا. تو روح بندگی بس ان کی مرضی پر فدا ہونا, یہی مقصود ہستی ہے, یہی اس زندگی کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا یہی ہے کہ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہم پر فدا ہوتا ہے کہ نہیں, یہ اپنے نفس پر فدا ہوتا ہے. اور یہی منشاء عالم ہے, اس دنیا کو پیدا کرنے کا مقصد یہی ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, انسانوں کو اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ ہمیں ہماری عبادت کریں. عبادت کا مطلب ہماری معرفت حاصل کریں. لیعرفون لیعبدون کا مطلب حضرت والا نے فرمایا تھا, اللہ مالوس نے لکھا ہے لیعرفون, یعنی عبادت نہ ہو, عبادت جو ہو وہ معرفت کے ساتھ ہو. لیعرفون تمہیں معرفت حاصل ہو. یعبدون کا مطلب ہے یعرفون, یعنی عبادت کرو اور یعنی اللہ تعالیٰ کی عارف ہو جاؤ, اللہ کو پہچان لو. تو حضرت نے اس بعد ایک علم عظیم یہ عطا ہوا کہ لیعبدون کیوں فرمایا, تو حضرت نے کہا کہ معرفت وہ مقبول ہے جو عبادت کے ساتھ ہو. یہ نہیں کہ اس میں ننگے بیٹھے ہوئے ایک لفٹ کے کنارے سٹے کا نمبر بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بہت بڑے ولی اللہ ہیں. تو ان کو عارف نہیں ہیں, وہ تو چکر باز ہیں. تو وہ عارف نہیں ہیں, عارف وہی ہیں جو عابد بھی ہیں, اور ان کی معرفت ان کے اللہ کی ولایت جو ہے سنت و شریعت کے مطابق ہے, تب وہ عارف ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ یعبدون اسی لیے فرمایا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ جو معرفت وہ مقبول ہے جو عبادت کے ساتھ ہو, عبادت وہ مقبول ہے جو معرفت کے ساتھ ہو. اگر خالی معرفت کا دعویٰ کرتا ہے اور سنت کے شریعت کے اللہ کی عبادت کے خلاف وہ چلتا ہے تو وہ معرفت نہیں ہے, وہ استدراج ہے نفس کا. جیسے بہت سے ہندو بھی اور بہت سے کافر بھی مشق کر کے نفس کی مشق کر کے ہوا میں بھی اڑنے لگتے ہیں, تو اس سے کوئی وہ بزرگ ہو گئے, وہ تو ایک نفسانی نفس کے خلاف کچھ مجاہدہ کیا, اس سے ان کو ایک کمال نفسانی حاصل ہو گیا. اور اس کی پھر اہل اللہ جو ہے حضرت معین الدین چشتی جب ہندوستان تشریف لائے ہندوستان میں ان کو بشارت ہوئی کہ تم وہاں چلے جاؤ، 90 لاکھ کافر مسلمان ہوئے. تو ایک جب شروع میں تشریف لائے تو ایک بہت بڑا ان کا جو سادھو تھا وہ ان کے پاس آیا، اس نے کہا کہ آپ کو کوئی کمال حاصل ہے؟ ان کا نہیں، مجھے کوئی کمال حاصل نہیں ہے، میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں بس اور کچھ نہیں. یعنی مجھے ایک کمال حاصل ہے کہ میں ہوا میں اڑ کے دکھا دیتا ہوں، آپ اڑ سکتے ہیں؟ ان کا اڑ کے دکھا، وہ اڑنے لگا. تو آپ نے اپنی جوتی پڑی تھی، اس کو حکم دیا کہ اس کے سر پہ مارتی ہوئی نیچے لیا. یہ کرامت تھی ان کی، کرامت جو ہے ولی کے قبضے میں نہیں ہوتی، جب اللہ جس سے کام لیتا دین چاہتا ہے اس وقت کرامت دے دیتے ہیں. بس وہ ساری اس کی جو مکر بازی اور چکر تھا ختم ہو گیا. ایسی وہ ہندوؤں کا بت رکھا ہوا تھا، وہ آ کے اس کو دہلا دھلا رہے تھے اور اس کی پوجا کر رہے تھے، تو حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے چشتی تھا جو سلسلہ چشتیہ کے بعد جو ہے چشتی، تو وہ اس کو بت کو نہلا کے پاک کر رہے تھے، اس کو خدمت کر رہے تھے، پوجا کر رہے تھے اس کی. تو انہوں نے کہا تم کس کی پوجا کر رہے ہو؟ یہ نہ ہاتھ ہلا سکتا ہے نہ پاؤں چلا سکتا ہے، جو اس کے قبضے میں کچھ نہیں، تو اس کی کیا عبادت کرنے والے؟ اس کی ہمیں بات کریں، یہ تو ہمیں کھانا دیتا ہے، یہ تو ہمیں پانی پلاتا ہے، یہ تو ہمیں سب کچھ کھانا پینا دانا پانی یہی ہمیں دیتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ جھوٹ کہتے ہو، یہ تو مجھے وضو کرائے گا ابھی. اس نے کہا چل اٹھ جا کے وضو، پانی لے کے آ اور مجھے وضو کرا. وہ بت چلا، یہ کرامت تھی. اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں جس ولی کو کرامت عطا فرماتے ہیں، کرامت ولایت کے لیے لازم نہیں ہے، لیکن جس کو اللہ چاہتے ہیں اس کو عطا فرما دیتے ہیں. ولی کے قبضے میں نہیں کہ وہ خود کوئی کرامت کا صادر کر دے. تو وہ چل کے آیا اور اس نے وضو کرایا، سارا ان کا اس سے اعتقاد ہٹ گیا، توڑ کے پھینک دیے. 90 لاکھ کافر مسلمان.
مجھے کو جینے کا سہارا چاہیے، مجھے کو جینے کا سہارا چاہیے، غم تمہارا دل ہمارا چاہیے، غم تمہارا دل ہمارا چاہیے، بحر الفت کا کنارا چاہیے، سر ہمارا درد تمہارا چاہیے، سر ہمارا درد تمہارا چاہیے،
ہمارا در تمہارا چاہیے. اس کا معنی یہ نہیں کہ ہر وقت سجدے میں پڑا رہے، بلکہ سر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ پہ رہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر معاملے میں فرما برداری کرے، ہر معاملے میں سجداری. کھانا کھا رہا ہو تو سنت کے مطابق کھائے، بیت الخلا میں جا رہا ہو تو سنت کے مطابق جائے، بازار جا رہا ہو تو سنت کے مطابق جائے، بیوی بچوں سے بات کر رہا ہے سنت کے مطابق کرے، تجارت کر رہا ہے تو سنت کے مطابق کرے، گناہوں سے بچے. تو اس کا سر اللہ کے در پہ جھکا ہوا ہے. اور ایک سر تو سجدے میں رکھتا ہے، لیکن اور تمام معاملات میں اللہ تعالی کی مرضی کے خلاف چلتا ہے، تو اس کا سر اللہ کے در پر نہیں ہے. در پہ مطلب یہی ہے کہ ہمارا وقت ہر معاملے میں، دین کے ہر شعبے میں، وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار.
سر ہمارا در تمہارا چاہیے.
اور یہ شیر دل ملائے گا
لذت فریاد طوفان تمہارا دل ہمارا چاہیے, مجھے کو جینے کا سہارا چاہیے.
شیر کی شرح خود حضرت والا نے فرمائی تھی کہ لذت فریاد طوفانوں میں. طوفان سے کیا مراد ہے؟ اس سمندر کا طوفان نہیں کہ اس میں جا کے آدمی بھور میں پھنس جائے اور پھر فریاد کرے, یہ مطلب نہیں ہے. یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ کہ خواہشات کا جو سمندر دل کے اندر موزن ہے, اللہ کی مرضی کے خلاف چلنے کو کہتا ہے, وہ ایک سمندر ہے جو اس پہ آدمی ہر وقت ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں میری کشتی ڈوب نہ جائے اور میں اللہ کی نافرمانی نہ کر بیٹھوں, اور وہ اللہ سے فریاد کرتا ہے کہ یا اللہ میری کشتی کو اس طوفان سے بچا. تو اس میں جو لذت ہے وہ بذات خود اتنی لذیذ ہے کہ کون کہتا ہے کنارہ چاہیے. ہم کو کہتے ہیں کہ ہمیں کنارے پہ آ کے یہ لذت ہم سے چھن جائے. ہمیں تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں اور فریاد کرنے میں جو لذت مل رہی ہے, تو وہ یقیناً کشتی کی حفاظت فرمائیں گے. اور جن کو یہ حاصل نہیں, مثلاً بہت سے لوگ ہیں جن کے اندر خواہشات کا ایسا غلبہ نہیں ہوتا, ٹھنڈے ہوتے ہیں مزاج کے, تو ان کو ساحل ہے ہمیشہ. تو جو ساحل پہ ہے وہ کیا جانے کہ طوفانوں میں کیا مزہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس کے اندر جتنی زیادہ خواہشات نفسانیہ ہوتی ہیں, جتنا زیادہ کوئی حضرت حانی فرماتے جتنا زیادہ قوی شہوت ہوتا ہے, زیادہ شہوت اور شہوت کے تقاضے ہوتے ہیں اور پھر وہ ان کو دباتا ہے, تو اتنا ہی زیادہ قوی نور پیدا ہوتا ہے, اتنا ہی نور اس کا قوی ہوتا ہے جتنا وہ نفس کو دباتا ہے. یہ خواہشات عمل کرنے کے لیے نہیں دی گئی, حرام خواہشات. جائز خواہشات پہ عمل کرو, اس میں کچھ ہو نہیں, لیکن حرام خواہشات کو عمل کرنے کے لیے نہیں ہے, ان کو دبانے کے لیے ہیں. اور ان کو دبانے سے ہی اللہ کا محبت پیدا ہوتی ہے اور اتنا ہی قوی نور پیدا ہوتا ہے. جتنا شدید تقاضا ہوگا اور اس کو دبانے میں شدید مجاہدہ ہوگا, شدید مشقت ہوگی, اتنا ہی قوی اور شدید نور حاصل ہوگا روح کے اندر. تو اس لیے اس سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے. حضرت فرما دیتے کہ تقاضے کتنے ہی شدید ہوں اس سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے, کیونکہ یہی دریا ہے اللہ تعالی تک پہنچنے کا, یہی ذریعہ ہے اللہ تعالی تک پہنچنے کا. اسی لیے ہمیں پیدا کیا گیا, فألہمہا فجورہا وتقواہا, ہم نے تمہارے اندر نیکی کا مادہ بھی رکھ دیا اور برائی کا مادہ بھی رکھ دیا. اور تو ایک عالم نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت فألہمہا فجور تو نافرمانی کہتے ہیں, کہ ہم نے تم پہ نافرمانی کا مادہ پیدا کر دیا. پھر بعد میں فرمایا کہ فألہمہا فجورہا اور وتقواہا, اور تقویٰ تو اچھی چیز ہے, نیکی تو اچھی چیز ہے, اس کو اللہ تعالیٰ بعد میں فرما رہے ہیں, اور اور جو برائی ہے اس کو پہلے فرمانا ہے کہ ہم نے تمہیں برائی کا مادہ رکھا اور تقویٰ کا بھی مادہ رکھا. تو ایک عالم سے حضرت کے سامنے سوال کیا تو ان سے جواب نہیں ہوا, بہت بڑے عالم تھے. تو پھر حضرت سے عرض کیا کہ حضرت آپ ہی جواب دیں اس کا. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ فحل ہمہا فجورہا, فجور یعنی نافرمانی کے مادے کو پہلا ذکر اس لیے فرمایا کہ اس کو دبانے ہی سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے. جب اسے دباؤ گے تو اس لیے درجہ ثانوی میں تقویٰ رکھ دیا کہ پہلے اس مادے کو دباؤ گے تب تمہارے اندر نیکی کا مادہ تو یہ وہ غالب ہوگا, وہ پیدا ہوگا. یہ حضرت والا کے الہامی علوم ہوتے تھے, جو بڑے بڑے علماء اس کا جواب دینے سے قاصر ہو جاتے تھے. حضرت والا اس کا منٹوں میں اس کا ایسا عالمانہ جواب ہوتا تھا, تسلی ہو جاتی تھی کہ تقویٰ کے جو یہ فجور اور نافرمانی کے جو مادے ہیں اور برے برے تقاضے جو دل میں پیدا ہوتے ہیں ان کو پہلے اس لیے ذکر فرمایا کہ ان کو دبانے ہی سے, ان پر غالب آنے ہی سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے. اگر ان سے مغلوب ہو گئے, ان پر عمل کر لیا تو تقویٰ پیدا نہیں ہوگا. تقویٰ نام ہی ہے کف النفس عن الہوا, اپنی بری خواہش کو روکنا, اسی کا نام تقویٰ ہے. جب اس بری خواہش کو روکو گے تو سمجھ لو آپ متقی ہو گئے, آپ کو تقویٰ حاصل ہو گیا. اور اگر وہ بری خواہش نہ روکی تو پھر تقویٰ کہاں رہا, تقویٰ تو بری خواہش پہ عمل ہو گیا. اس لیے ایک دفعہ حضرت والا نے مجھ سے فرمایا, میرے دل میں عجیب اس وقت خیال آ رہا تھا کہ ہم کیسے گندے ہیں, عجیب عجیب دل میں تقاضے پیدا ہوتے ہیں. میں نے حضرت سے کچھ کہا نہیں, ویسے دل میں سوچ رہا تھا. حضرت والا کو فرماتے تھے مجھے کشف نہیں ہوتا, میں تو دعا کر کے بیٹھتا ہوں کہ جس کو جو ضرورت ہو, جو جس مضمون کی اللہ وہ میرے مجھ سے کہلوا دی. اس وقت میں تنہائی تھا تو حضرت والا نے مجھے بلا لیا اور فرمایا کہ دیکھو تقاضوں سے کبھی گھبرانا مت, تقاضوں کی مثال کھاد کسی ہے, جتنا سڑا ہوا کھاد ہوتا ہے اس کو دبانے سے پھول اتنا ہی خوشبودار پیدا ہوتا ہے. اس کو دبا دیا جاتا ہے اس کھاد کو. اسی طرح یہ تقاضے جو ہیں یہ کھاد ہیں, اس کو دبا دو, یہ کھانے کے لیے نہیں ہے. جتنا ان کو دباؤ گے اتنا ہی تقویٰ کا پھول اتنا ہی خوشبودار پیدا ہوگا. ایسا سکون ہو گیا اس سے کہ ان تقاضوں سے بہت سے لوگ گھبرا جاتے ہیں جن کا شیخ نہیں ہوتا. کہ ایک بزرگ تھے, کسی بہت عبادت کی, بہت ریاضت کی, لیکن کوئی شیخ نہیں تھا ان کا جو راستہ بتاتا. تو ان کے دل میں 30-40 سال کی عبادت کے بعد کچھ گناہ کے خیالات پیدا ہو گئے, تقاضے پیدا ہوئے. تو انہوں نے سمجھا کہ اوہو مجھے تو کچھ حاصل ہی نہیں ہوا, میں نے اتنی عبادت کی ہے ابھی تک میرے اندر گناہ کے تقاضے ہو رہے ہیں. تو کیونکہ کوئی شیخ تھا نہیں, انہوں نے نماز روزہ سب چھوڑ دیا کہ میں مردود ہو گیا. اگر کوئی شیخ ہوتا تو سنبھال لیتا کہ ارے بھائی یہ تقاضے جو پیدا ہو رہے ہیں یہ تمہاری ترقی کے لیے ہیں, جو تم نے عبادت کی ہے اس عبادت کے نور میں وہ دب گئے تھے, لیکن اب وہ ظاہر ہو رہے ہیں تاکہ تم یہ اس کو مجاہدہ کر کے اور مزید ترقی کر لو اور زیادہ بڑے بلند قرب کے مقام پہ پہنچ جاؤ. تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس سلوک کی, اللہ کے راستے کی ابتدا بھی وہی ہے اور انتہا بھی وہی ہے. ابتدا بھی تقویٰ ہے, انتہا بھی تقویٰ ہے. بس ابتدا جو شروع بندہ آتا ہے تو وہ تقوی کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے, اپنے نفس کو دبانے کے لیے آتا ہے. تو جب نفس کو دباتے دباتے اپنی حرام خواہشات کو دباتے ہوئے وہ اللہ کا ولی خاص ہو جاتا ہے, خاص ولی اللہ ہو جاتا ہے. اولیاء اللہ اسی سے بنے ہیں, نفس کو اپنے دبانے سے ہی اولیاء اللہ بنے ہیں. ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ڈکیتی بھی کرتا رہے ولی اللہ بھی ہو جائے. پہلے ڈکیتی سے توبہ کیے پھر جا کے ولی اللہ ہوئے. حضرت فضیل ابن عیاض ڈاکو تھے, وہ ڈکیتی مارا کرتے تھے اور جہاں جہاں ڈکیتی مارتے تھے وہاں اپنے لکھ لیتے تھے کہ فلاں کی یہاں ڈکیتی ماری, اتنا پیسہ حاصل کیا فلاں کے لیے, اور لوگ ان کے نام سے ڈرتے تھے. تو ایک جگہ ایک ڈکیتی کے لیے رات کو پہنچ گئے, وہاں ایک اللہ والے تھے اس مکان میں, وہ قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے اور یہ آیت پڑھ رہے تھے, الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے پگھل جائیں. بس یہ سننا تھا کہ چیخیں نکل گئیں اور یہ فرمایا کہ وقت آ گیا, وقت آ گیا, اور اس کو چھوڑ کے وہاں سے واپس گئے اور اپنے ڈکیت جو اور دوسرے سے ان سے کہا کہ میں نے آج یہاں سے چلے جاؤں, میں نے آج سے توبہ کر لی ہے, اب میں کبھی یہ کام نہیں کروں گا. پھر ہر جس کا پیسہ لیا تھا جو ان کے پاس تھا وہ ان کو ادا کیا, جس کا پیسہ نہیں تھا ان کے پاؤں پکڑ پکڑ کے معافی مانگی. اتنے بڑے ولی اللہ ہیں کہ آج ہمارے سلسلے کے بزرگوں میں ان کا نام, جو ڈکیت تھے مگر ڈکیتی میں ولی اللہ نہیں ہوئے, ڈکیتی سے توبہ کر کے ولی اللہ ہوئے. تو اسی لیے گناہوں کو چھوڑو, گناہوں کو چھوڑ دیں ہم لوگ, بس بولے کوئی مشکل کام ہی نہیں, گناہوں کو چھوڑو اللہ کو پالو. اس کے لیے جو مشقت ہے گناہ چھوڑنے میں اس کو برداشت کر لیں, چند روزہ زندگی ہے پھر اس کی برداشت کرنے میں بھی شروع میں مشقت ہوتی ہے, پھر ایسا لطف آتا ہے کہ وہ جنت کا مزہ دنیا ہی میں پانے لگتا ہے. بابا نجم احسن صاحب کا شعر ہے کہ تیرے تصور میں جان عالم, اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں اے سارے دنیا کی جان, یعنی اللہ تعالیٰ تیرے تصور میں جان عالم مجھے یہ راحت پہنچ رہی ہے کہ جیسے مشتق نزول کر کے بہار جنت پہنچ رہی ہے, دنیا ہی میں جنت کا مزہ ملنے لگتا ہے. کر کے تو دیکھو دین تو بڑی لذیذ چیز ہے, جس کو ہم سمجھتے ہیں خالی احکام ہیں, یہ احکام خالی تھوڑی ہیں, اس سے زیادہ حضرت فرماتے تھے کہ اس سے بڑھ کے کوئی لذیذ چیز نہیں ہے, اللہ کا دین جتنا لذیذ ہے کوئی, لیکن اس کے لیے کوئی مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. پہلے آدمی جب کنواں کھودتا ہے تو اس وقت تو مشقت ہی کرنی پڑتی ہے نا, پھر اور کھودتا ہے تو نرم نرم کچھ نمی سی آنے لگتی ہے, دل خوش ہو جاتا ہے, پھر اور کھودتا ہے کیچڑ آنے لگتی ہے, پھر اس کا جو مربی ہے وہ کہتا ہے ربی اور کھودو یہاں تک کہ صاف پانی چشمے کا نکل آتا ہے, پھر اس سے وہ بست ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ کے راستے میں شروع شروع میں مجاہدہ مشقت ہوتی ہے, نماز روزے میں مزہ نہیں آتا جو اللہ کا حکم سمجھ کے کرتا ہے, گناہوں کو چھوڑنے میں تکلیف ہوتی ہے لیکن اللہ کے حکم سمجھ کے چھوڑنے لگتا ہے, کبھی خطا ہو جاتی پھر معافی مانگ لیتا ہے, پھر چل پڑتا ہے, یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے صاف پانی تک پہنچ جاتا ہے اور دنیا ہی میں جنت کا مزہ اس کو ملے گا. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے.
غم تمہارا دل ہمارا چاہیے, اپنی آہوں سے در جانا پہ میر, اپنی آہوں سے در جانا پہ میر, اپنی بگڑی کو سارا چاہیے, اپنی بگڑی کو سارا چاہیے.
کو غم ہوتا ہے تو آہ نکلتی ہے, وہ کسی قسم کا بھی غم ہو چاہے دنیا کا غم بھی کوئی ہو جائے تب بھی آہ نکلتی ہے, اور جو گناہوں سے بچنے میں جو غم ہوتا ہے اس اصلی آہ وہ ہے, وہ پیدا ہوتی ہے, اور وہ آہ ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت فرماتے تھے عجیب و غریب کہ اللہ تعالی نے ہماری آہ کو اپنے اس میں پاک اللہ میں چھپا رکھا ہے، اتنا قرب نصیب ہوتا ہے آہ کو اللہ کو بندوں کی آہ جو ان کے راستے میں غم اٹھانے سے، گناہوں سے بچنے سے کی تکلیف اٹھانے سے پیدا ہوتی ہے، اس آہ کو اتنا قرب عطا فرمایا کہ اپنے نام پاک میں شامل فرما دیا۔ تو بس یہی آہ جو ہے بگڑی کو بنا دیتی ہے، یہی ندامت آہ آہ فغاں فریاد و نالا اللہ کے سامنے کرنا، یہ ہماری بگڑی ہوئی تقدیر کو بنا دیتا ہے، فیصلے بدل جاتے ہیں، سوئے قضا برے فیصلے حسن اچھے فیصلوں سے اللہ تبدیل فرما دیتا ہے، بری قسمت کو اچھی قسمت بنا دیتا ہے۔
سر ہمارا در تمہارا چاہیے، مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، ہر نفس پیتا ہو خون آرزو، ہر نفس پیتا ہو خون آرزو، ایسا دیوانا خدا را چاہیے، ایسا دیوانا خدا را چاہیے۔
ایسا عاشق چاہیے کہ جو ہر سانس میں اپنا حرام آرزوؤں کا خون پی رہا ہو، ایک حرام آرزو کو بھی پوری نہ کرتا ہو اور اس سے اپنے دل کا خون کر لیتا ہو، تو اسی کو جو دیوانہ اللہ تعالی کی جو محبت اشد نصیب ہوگی وہ اوروں کو کہاں ہو سکتی ہے۔ تو حضرت والا یہ تو اپنا ہی مقام ہے، حضرت والا کو تو یہ حاصل تھا، تو حضرت فرماتے تھے کہ دو چار دیوانی ایسے مل جائیں تو پھر زندگی اور پرکیف ہو جاتی ہے۔ ایسا دیوانہ ایسا عاشق اللہ کا چاہیے جو ہر سانس میں اللہ کی نافرمانی سے بچ رہا ہو اور نافرمانی سے بچنے کا غم اٹھا رہا ہو، غم برداشت کر رہا ہو، کیونکہ یہی ولایت کی بنیاد ہے۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے اولیاء جو ہیں وہ صرف متقی بندے ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ الا المتحجدون، نے فرمایا کہ میرے ولی جو ہیں وہ بہت تہجد پڑھنے والے ہیں، الا المتنفلون، نے فرمایا کہ میرے ولی جو ہیں بہت وہ ہیں جو بہت زیادہ نفلیں پڑھتے ہیں، الا الذاکرون، نے فرمایا کہ میرے خاص بندے وہ ہیں کہ جو بہت زیادہ میرا نام لیتے ہیں ذکر کرتے ہیں، فرمایا کچھ نہیں فرمایا، الا المتقون فرمایا کہ میرے بندے میرے ولی صرف وہ ہے جو گناہوں سے بچنے کا غم میرے راستے میں اٹھاتے ہیں، بس وہی متقی۔ یہ ایسی ولایت کی بنیاد تقویٰ ہے، کثرت تہجد، کثرت ذکر، کثرت عبادت یہ ثواب کی چیز ہے، ولایت کی بنیاد نہیں۔ ایک شخص کثرت سے عبادت کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے اور نفلی روزے بھی رکھتا ہے لیکن گناہوں سے نہیں بچتا، بدنگاہی کرتا ہے، حسینوں کو دیکھتا ہے اور دوسری بدماشیاں کرتا ہے، تصویروں سے نہیں بچتا، تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، خاص ولی نہیں ہو سکتا۔ عام ولی تو ہر شخص جو ایمان لے آیا اس کو عام ولایت تو حاصل ہو گئی، اللہ کی عام دوستی، لیکن خاص دوستی جو اولیاء اللہ کو نصیب ہوتی ہے وہ انہی کو ہوتی ہے جو تقواز اختیار کرتے ہیں، جو قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہے کہ جو اللہ کے راستے میں تقوی اختیار کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے کا مشقت برداشت کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اپنا ولی بناتا ہے۔
اختر خستہ دور افتاد کو، اختر خستا دور افتاد کو ان کی رحمت کا بلاوا چاہیے ان کی رحمت کا بلاوا چاہیے سر ہمارا در تمہارا چاہیے غم تمہارا دل ہمارا چاہیے مجھ کو جینے کا سہارا
خستہ کے معنی ہے شکستہ پسماندہ اور دور افتادہ دور پڑا ہوا یعنی جو شخص گناہوں سے اللہ سے دور ہو گیا ہو اور حالت خراب ہو گئی ہو وہ بھی مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت کو پکارے اللہ جز فرما لیں گے تو ایک منٹ میں کام بن جائے گا مایوسی کا راستہ نہیں ہے کتنا ہی بڑے سے بڑا گنہگار ہو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے معافی مانگ لے وہ اس کی دوری حضوری سے تبدیل ہو جائے گی اس کی دوری قرب سے تبدیل ہو جائے گی ایک لمحے میں جو بھی اللہ سے دور تھا جو شراب پی رہا تھا زنا کر رہا تھا اور اسی وقت اس نے توبہ کر لی وہ اسی وقت اس کی دوری حضوری سے تبدیل ہوگی اسی وقت ولی اللہ بن گیا ہوگا یہ گناہ چھوڑنا ایسی چیز ہے البتہ بس اس کی مشقت سے لوگ گھبراتے ہیں مشقت سے مت گھبراؤ دنیا میں کتنی کتنی مشقتیں برداشت کرتے ہیں جس چیز کا یقین ہوتا ہے ساری ساری رات فیکٹری کے لیے جاگتے ہیں کہ نہیں اپنے جاب کے لیے جاگتے ہیں کہ نہیں ساری ساری رات کا جاب ہوتا ہے وہ آسان ہو جاتا ہے اس لیے کہ معلوم ہے کہ ہمیں اس کے بدلے میں پیسے ملیں گے تو جب ایسا یقین ہو جائے کہ جو کچھ ہم یہ مشقتیں اٹھا رہے ہیں اس کے بدلے میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا اور غیر فانی جنت ملے گی اور ایسی زندگی ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگا ایسا عیش ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا یہ یقین جب پختہ ہو جائے گا تو مشقتیں اٹھانا اس کے لیے آسان ہو جائے گا اور مشقتیں اٹھانا شروع کر دے تو یہ کیفیت خود بخود پیدا ہو جائے گی اللہ تعالیٰ بس عمل کی توفیق عطا فرمائے وقت ختم ہو گیا انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی جب میں ناظم آباد سے جاتا تھا تو حضرت والا پڑھتے تھے اپنے پہلو میرا نام بھی عشرت ہے اس وقت حضرت میر صاحب نہیں کہتے تھے مجھے نام دیتے تھے اپنے پہلو سے جدا عشرت کیا بادل ناخواستہ رخصت کیا دوبارہ فرماتے تھے جاؤ اب اپنے والدین کے بعد پاؤں دباؤ خدمت کرو ان کی اور ایک دفعہ میرے والد صاحب پہ اب یہ حدود شریعت کی تھی رعایت حضرت والا اسے حضرت کی نگاہ کرم ایسی تھی کہ حضرت والا چاہتے تھے کہ زیادہ تر میرے پاس رہے یہ لیکن ایک دفعہ والد صاحب کو فالج کا ہلکا سا اثر ہوا اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بہت معمولی سا اثر ہے کوئی خطرے کی بات نہیں ہے وہ چلنے میں کبھی کبھی ڈگمگا سے جاتے تھے میں نے والد صاحب سے حضرت والا سے کہا کہ حضرت میرے والد صاحب کے اوپر فالج کا اثر ہو گیا حضرت والا اچھا تو اب ان کی خوب خدمت کرو ان کو بہت اچھا تو میں صبح کو اپنے فجر کے بعد آتا تھا تو میں پھر آ گیا تو پھر حضرت والا سے میں نے پوچھا حضرت پوچھا کہ اب کیوں آ گئے تم میں نے کہا حضرت تو بہت معمولی سا اثر ہے کوئی ایسے ڈاکٹر نے کہا کوئی خطرے کی بات نہیں ہے حضرت نے فرمایا کہ خطرے کی بات تو نہیں ہے لیکن انہیں تنہا تو رہیں گے تکلیف ہوگی میں نے کہا تھا ابھی تو میرے بھائی بڑا بھائی بھی ہے چھوٹے بھائی بھی ہیں 9 بجے کے قریب جاتے ہیں وہ ابھی تو وہ ہیں خیر ٹھیک حضرت فرمایا جب تک وہ ہیں آپ یہاں رہ سکتے ہیں اور جب وہ چلے جائیں تو فوراً اس سے پہلے وہاں پہنچ جاؤ اب تمہیں اللہ یہاں نہیں ملے گا اپنے تمہارے باپ کے پاس ملے گا ان کی خدمت سے. سب اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا بس ٹھیک ہے پھر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
زبردست عظیم شان فائدہ,
تھوڑا آپ ہی بیان فرماتے رہے
اللہ قبول فرما لے, یہ مغفرت کا ذریعہ بنا اللہ.
گھوڑے کو سوار ہو یا گھڑے کو سوار, بھگوان جو دنیا کو بھگوان نظر نہیں آتا, ہم سمجھا بہت دن سے جا سکتے ہمارے
گھوڑے پہ سوار ہیں, اللہ تعالیٰ نے پسند فرما لیا تو سمجھ لو کامیابی ہے, ورنہ کیا کرے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے, آخرت کی فلاح نصیب فرمائے, دنیا میں بھی آرام سے رکھ اللہ, دنیا بھی عطا فرمائیے عافیت کے ساتھ اور آرام کے ساتھ, حاسدین کے اور شر سے محفوظ فرما اور دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, اپنی حفاظت میں رکھے, اپنی خاص حفاظت میں لے لے, جس کو آپ اپنی حفاظت میں لے لیں پھر اس کو کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا, ساری دنیا اس کے لیے کچھ بگاڑ سکتا. آپ سے اللہ ہم اسی حفاظت کی, دونوں جہان کی حفاظت کی بھیک مانگتے ہیں, ہم تو بھکاری ہیں آپ کے عربی, اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں, بس اللہ تعالیٰ آپ سے فرما.
ہلو,
اچھا ریاض میں, اچھا ریاض میں ہے,
بیان کے لیے جا رہا ہوں ایک جگہ, بیان کے لیے جا رہا ہوں ایک جگہ.
اچھا تو ریاض میں جو آپ جاتے ہیں یہاں سے تو میقات تو نہیں پڑتا بیچ میں؟ اچھا نہیں پڑتا,
نہیں حضرت میقات نہیں پڑتا حضرت, پہلے تحقیق کر لی تھی حضرت.
اچھا ماشاء اللہ, بس بہت اچھا, بہت اچھا ماشاء اللہ, آپ کو اللہ خوب مفید,
آپ کو میں تکلیف شروع ہو گئی ہے,
اللہ پاک وہ سب تکلیف دور کر دے اور آپ سے خوب اللہ تعالیٰ کام لے اور ہر آنکھوں کو بالکل صحیح کر دے اور صدقہ جاریہ بنائے قیامت تک کے لیے, آپ کی ذریعے سے تعلیمات نشر ہو جائے, تصوف زندہ ہو جائے, سارے عرب میں تصوف زندہ ہو جائے, آپ کا فیض پھیل جائے سر.
ماشاءاللہ
بہت آپ کی یاد آ رہی ہے,
یہ آپ کی محبت ہے, ماشاءاللہ مبارک ہے, ہم تو یاد کے قابل نہیں ہیں
لیکن آپ,
مگر آپ کی محبت جو ہے یہ حسن زن آپ کا, یہ آپ کے لیے بہت مفید ہے انشاءاللہ تعالی, اور میں مجھے بھی قبولیت کی امید ہے کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے حسن زن کی برکت سے میرا بھی کام بنا دیں گے. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, خوب دل جان سے دعا ہے. وعلیکم
السلام, ماشاء اللہ.